السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور ہماری 12 گھنٹوں کی نشریات میں آخری نیوز آور کا آغاز ہوتا ہے. میں ہوں اسد حسن. اس وقت پاکستان میں منگل کی صبح کے 6، بھارت میں 6:30، جبکہ یہاں واشنگٹن میں پیر کی رات کے 8 بجے ہیں. پروگرام شروع کرتے ہیں حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان
تحریک انصاف کی کال پر لاہور میں کاروبار جزوی طور پر بند، مگر راستے بلاک. ایمبولینسوں میں ہی مبینہ طور پر 4 افراد جان سے گئے. جگہ جگہ دھرنے اور احتجاج. پنجاب حکومت کا پی ٹی آئی کے کارکنوں پر تشدد کر کے دکانیں بند کرانے کا الزام. لاہور سے میں ہوں عبد الرحمان، تفصیل تھوڑی دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
بھارتی وزیر اعظم نے آسٹریلیا میں ایک کیفے کے اندر لوگوں کو یرغمال بنانے کی مذمت کی. بھارتی قونصلیٹ خالی کرایا گیا. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں، القاعدہ سے تعلق رکھنے والے النصرہ فرنٹ کے جنگجوؤں نے شمال مغربی شام کے 2 اہم فوجی اڈوں پر قبضہ کر لیا. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. پاکستان تحریک انصاف نے پیر کے روز پنجاب کے صوبائی دارالحکومت لاہور میں حکومت کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج کیا. شہر میں کاروبار جزوی طور پر بند رہا. لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ.
پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کے اپنے مبینہ پلان سی کے تحت پیر کے روز لاہور بند کرنے کی جو کال دے رکھی تھی، اس ضمن میں لاہور شہر میں کاروبار جزوی طور پر بند رہا اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کے متعدد مقامات پر دھرنوں، جلوسوں اور احتجاج کے سبب راستے بلاک رہے. سڑکوں پر ٹائر جلتے دکھائی دیے، ٹریفک معطل رہی اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا بھی رہا. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اس موقع پر اپنی جماعت کے کارکنوں کے ایک بڑے جلوس کی قیادت کی. یہ جلوس ڈیفنس لاہور سے شروع ہو کر مختلف مقامات سے ہوتا ہوا پنجاب اسمبلی کی عمارت کے سامنے پہنچا، جہاں پی ٹی آئی کے چیئرمین نے کارکنوں سے خطاب کیا. اپنی تقریر میں انہوں نے اپنے اس موقف کا اعادہ کیا کہ جب تک 2013 کے عام انتخابات کی اثر نو جانچ کے لیے ایسا جوڈیشل کمیشن نہیں بن جاتا جو ان کی جماعت کو بھی قابل قبول ہو، احتجاج جاری رہے گا. لاہور بند کرنے کی اپنی کال کے حوالے سے بات کرتے ہوئے عمران خان نے کہا،
میں اپنی پارٹی کی طرف سے اور پاکستانی عوام کی طرف سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کل اگر ہماری میٹنگ میں آپ چاہیں تو 48 گھنٹے میں جوڈیشل کمیشن بن سکتی ہے. ہمیں آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا پرامن احتجاج کیا. ہم پرامن رہنا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ احتساب سے ڈرے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں رہ جائے گا. آپ ہمارے سامنے کوئی راستہ نہیں رہے گا سوائے کہ ہم سڑکوں پہ آئے اور آپ کو حکومت کرنا آپ کے لیے ناممکن ہو جائے.
دریاسنا پاکستان کے وزیر اطلاعات سینیٹر پرویز رشید نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ تحریک انصاف کے کارکنوں کے راستے بلاک کرنے کی وجہ سے لاہور میں 4 افراد ایمبولینسوں ہی میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ان کے کارکن ایمبولینسوں کا راستہ نہیں روکیں گے. پرویز رشید نے کہا کہ لاہور میں ان کے بقول لوگوں نے پی ٹی آئی کی مزاحمت کی ہے. ان کا کہنا تھا کہ مارکیٹیں کھلی رہیں اور جس جگہ بھی دکانیں بند تھیں وہ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے تشدد کر کے جبری طور پر بند کروائیں. اپنی پریس کانفرنس کے دوران میں پرویز رشید نے پاکستان تحریک انصاف پر تنقید کرتے ہوئے کہا،
ہم نے آپ کو فری ہینڈ دیا کہ آپ اپنا احتجاج کریں، لیکن ایمبولینس کو آپ نہیں گزرنے دیتے، مریضوں کو آپ نہیں جانے دیتے، صحافیوں کو آپ کام نہیں کرنے دیتے، تاجروں کو آپ دکان نہیں کھولنے دیتے، عدالت کو آپ انصاف نہیں کرنے دیتے، وکلا کو آپ عدالت میں پیش نہیں ہونے دیتے، سرکاری ملازمین کو آپ دفاتر میں نہیں جانے دیتے. یہ ہے پاکستان جو آپ تعمیر کر رہے ہیں.
سینیٹر پرویز رشید نے کہا کہ اس جماعت کے کارکنوں کے رویے سے متعلق شکایات پیر کو بھی ملی ہیں. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے میٹرو بس پر پتھراؤ کیا، جس کے نتیجے میں یہ سروس معطل کرنا پڑی، جس سے شہریوں کو تکلیف ہوئی. ایک نجی ٹی وی چینل جسے پی ٹی آئی اپنا مخالف چینل باور کرتی ہے، اس چینل کی اینکر پرسن ثنا مرزا پیر کو پی ٹی آئی کے کارکنوں کی اپنے خلاف ہلڑ بازی اور خالی بوتلیں پھینکنے پر اس قدر دل برداشتہ ہو گئیں کہ آنسوؤں سے رونے لگیں. صحافیوں نے ثنا مرزا کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے، جبکہ پی ٹی آئی کے قائدین کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے ان کارکنوں کے خلاف ایکشن لیں گے۔ عمران خان اگرچہ اپنے کارکنوں کو ایسا کرنے سے روکتے ہیں، مگر ساتھ ہی وہ جس چینل کے لیے ثنا مرزا کام کرتی ہیں اس کے خلاف بولنے سے بھی باز نہیں رہتے۔ وزیر اطلاعات نے ثنا مرزا کے ساتھ پی ٹی آئی کے کارکنوں کے ناروا سلوک کی مذمت کی۔
آج میں نے ثنا مرزا صاحبہ کو ٹیلی ویژن پر رہتے ہوئے دیکھا، کون سا جرم ایسا کیا ہے جس کی سزا تحریک انصاف کے ٹائیگرز نے، انہوں نے ثنا مرزا صاحبہ کو کس چیز کی سزا دی؟
پنجاب حکومت کا دعویٰ ہے کہ لاہور کے شہریوں نے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کی احتجاج کی کال کو مسترد کر دیا ہے اور جبری طور پر مارکیٹیں بند کروانے اور راستوں کو بلاک کرنے کی مذمت کی ہے، جبکہ پی ٹی آئی کے قائدین کہتے ہیں کہ ان کی جماعت کی کال پر لاہور کے شہریوں نے پورا شہر بند کر کے مسلم لیگ نون کو پیغام دیا ہے کہ لاہور کے شہری پی ٹی آئی کے مطالبات کی حمایت کرتے ہیں۔ افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور۔
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ احتجاج اور مذاکرات کا بیک وقت جاری رہنا ایک مشکل مرحلہ ہے، اس لیے تحریک انصاف کو چاہیے کہ وہ اپنا احتجاج ختم کر دے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ اگر تحریک انصاف توڑ پھوڑ کے راستے سے گریز کرے تو بات چیت کامیابی سے آگے بڑھ سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ احتجاج اور مذاکرات دو متضاد چیزیں ہیں۔ پیر کو وزیر اعظم نواز شریف نے صحافیوں سے گفتگو میں یہ بات ایسے وقت کہی جب تحریک انصاف نے اپنے منصوبے کے تحت لاہور میں احتجاج کیا۔
اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ بیٹھ کے معاملے کو ایک طرف لگانا چاہتے ہیں، دوسری طرف سے بھی اگر یہ خواہش ہے اور یہ بند کروانا، توڑ پھوڑ، تشدد، اس سے اگر وہ اجتناب کریں، گریز کریں، تو یہ گفتگو جو ہے یہ کامیابی کی طرف بڑھ سکتی ہے۔ احتجاج جو ہے وہ بھی ہوتا رہے اور ڈائیلاگ بھی ہوتا رہے، تو یہ تو دو متضاد باتیں ہیں نا جی۔ تو یا تو اپنا جب ڈائیلاگ کرنا ہے تو پھر احتجاج کیسا۔
وزیر اعظم نواز شریف نے تحریک انصاف کا نام لیے بغیر کہا کہ ناشائستہ زبان استعمال کر کے نیا پاکستان نہیں بنے گا، بلکہ ان کے بقول پاکستان کے لیے تہذیب اور اچھے اخلاق کی ضرورت ہے۔ پیر ہی کو ملک کی ایک مرکزی شاہراہ موٹر وے کی مرمت کے ایک منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ ان کی ڈکشنری میں ڈی کا مطلب ڈیولپمنٹ یعنی ترقی ہے، نہ کہ تباہی۔
ڈکشنری میں ڈی سے ڈیولپمنٹ یعنی ترقی ہے اور ڈی سے ڈسٹرکشن یعنی تباہ کرنا بھی ہے۔ میں نے تو صرف پلان ڈی ڈیولپمنٹ یعنی ترقی والا یاد رکھا ہے، ڈسٹرکشن والا ڈی یعنی تباہ کر دو والی ڈکشنری میرے پاس نہیں ہے۔ وہ جس کے پاس ڈسٹرکشن والی ڈی ہے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو اسے محفوظ رکھے۔
واضح رہے کہ اتوار کو اسلام آباد میں حکومت کی مذاکراتی ٹیم میں شامل وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور احسن اقبال نے تحریک انصاف کے رہنماؤں جہانگیر ترین اور اسد عمر سے ملاقات کی تھی، جس کے بعد فریقین کا کہنا تھا کہ مذاکرات کا اگلا دور منگل کو ہوگا۔ تحریک انصاف کا الزام ہے کہ مئی 2013 کے عام انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کی گئی اور اسی بنا پر 14 اگست سے یہ جماعت احتجاج کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ عمران خان کی جماعت کا پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا بھی جاری ہے، تاہم انہوں نے 30 نومبر کو اپنے احتجاج کو وسعت دیتے ہوئے ملک کے بڑے شہروں کو مرحلہ وار ایک ایک دن کے لیے بند کرنے کا اعلان کیا تھا۔ لاہور سے قبل تحریک انصاف فیصل آباد اور کراچی میں ایک ایک روز کے لیے احتجاج کر چکی ہے۔ 8 اگست کو فیصل آباد میں احتجاج کے دوران ہونے والے پرتشدد واقعے میں تحریک انصاف کا ایک کارکن ہلاک ہو گیا تھا، تاہم کراچی میں اس جماعت کا احتجاج مجموعی طور پر پرامن رہا۔ عمران خان کہہ چکے ہیں کہ اگر گزشتہ عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن نہ بنایا گیا تو ان کی جماعت 18 دسمبر کو پاکستان بھر میں احتجاج کر کے ملک بند کر دے گی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ عمران خان کے الزامات کی تحقیقات کے لیے وزیر اعظم نواز شریف عدالتی کمیشن کی تشکیل کے لیے سپریم کورٹ کو پہلے ہی ایک خط لکھ چکے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ایسے میں جب افغانستان کے اندر امریکہ کا فوجی مشن اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، صدر باراک اوباما نے وطن واپس پہنچنے والے فوجیوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ ملک کے پاس ان کے شکریہ کے لیے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ صدر باراک اوباما نے ان خیالات کا اظہار فورٹ ڈکس نیو جرسی میں کیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے افغانستان میں خدمات انجام دینے والے فوجی روانہ ہوا کرتے ہیں اور جہاں واپس پہنچا کرتے ہیں۔ صدر نے امریکی فوجیوں کو بتایا کہ امریکہ کے عوام اگر آزاد اور اپنے گھروں میں محفوظ ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ امریکہ کے فوجی ملک سے باہر جا کر خدمات انجام دینے کے لیے راضی ہیں۔ آسٹریلیا کی پولیس نے تصدیق کی ہے کہ سڈنی کے ایک کیفے میں دن بھر پر محیط تنازع کے بعد یرغمال بنانے والے شخص سمیت تین افراد ہلاک ہو گئے ہیں. یہ قبضہ الگ صبح 2 بجے کے قریب ختم ہوا جب مسلح پولیس نے نیو ساؤتھ ویلز کمشنر کے مطابق ایک دکان پر ہلا بول دیا جہاں ایک مسلح شخص نے 16 گھنٹوں سے 17 افراد کو یرغمال بنا رکھا تھا. پولیس نے اس حملے کو ایک الگ تھلگ نوعیت کا واقعہ قرار دیا جس میں 50 سالہ ایک ایرانی ہارون محسن نے یہ کاروائی کی. ایک 34 سالہ شخص اور ایک 38 سالہ خاتون اس کاروائی میں ہلاک ہو گئے ہیں. بھارت کے وزیر اعظم نے آسٹریلیا میں ایک کیفے کے اندر لوگوں کو یرغمال بنانے کی کاروائی کی مذمت کی ہے. نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
وزیر اعظم نریندر مودی نے آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں ایک کیفے کے اندر لوگوں کو یرغمال بنا لیے جانے کے واقعہ کو غیر انسانی قرار دیا ہے اور اس کی مذمت کی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ تمام افراد کی سلامتی کے لیے دعا گو ہیں. انہوں نے ٹویٹر پر اپنے بیان میں کہا کہ سڈنی کا واقعہ پریشان کن ہے, ایسے واقعات غیر انسانی بھی ہیں اور افسوسناک بھی. پارلیمانی امور کے وزیر وینکیا نائیڈو نے کہا کہ حکومت آسٹریلیا میں بھارتی ہائی کمیشن کے رابطے میں ہے. وزیر خارجہ سشما سوراج اس پورے معاملے پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ اس سلسلے میں زیادہ کچھ نہیں بتا سکتے, البتہ ایسی خبریں ہیں کہ بھارت کا ایک آئی ٹی پروفیشنل بھی یرغمالوں میں شامل ہے. ان کے اس بیان کے بعد آئی ٹی کمپنی انفوسس نے اس کی تصدیق کر دی کہ اس کا ایک آئی ٹی ورکر ان لوگوں میں شامل ہے جنہیں بندوق برداروں نے یرغمال بنا رکھا ہے. کمپنی کی جانب سے ایک بیان جاری کر کے کہا گیا کہ مذکورہ شخص کے اہل خانہ کو اس کی اطلاع دے دی گئی ہے اور کمپنی ہر قسم کی مدد کر رہی ہے. وزارت خارجہ کے ترجمان سید اکبر الدین نے 2 ٹیلی فون نمبر جاری کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے ڈپٹی کونسل جنرل ڈاکٹر ونود بہاڈے اور کینبرا میں بھارت کے ڈپٹی ہائی کمشنر سریندر دتا سے ان نمبروں پر رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے. انہوں نے مزید بتایا کہ احتیاطی قدم کے طور پر ایسے معاملات میں جو اعلیٰ معیار اختیار کیا جانا چاہیے وہ اختیار کیا جا رہا ہے. قونسلیٹ کی عمارت جائے واقعہ سے 300-400 میٹر کی مسافت پر ہے. ترجمان نے یہ بھی کہا کہ بھارتی قونسلیٹ مقامی حکام کے رابطے میں ہے اور قونسلیٹ کے اسٹاف کو کوئی گزند نہیں پہنچی ہے. دریاسنا بھارت کے شہر دہلی اور ممبئی میں الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
972 جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ.
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو سے ملاقات کی ہے, جبکہ فلسطینی حکام نے اقوام متحدہ کی جانب سے ایک قرارداد کے لیے زور دیا ہے جو 2 سال کے اندر اندر فلسطینی علاقے پر اسرائیلی قبضے کو ختم کرنے کے لیے زور دے. دونوں نے روم میں ملاقات کی جو تقریباً 3 گھنٹوں تک جاری رہی. ملاقات سے قبل مسٹر نیتن یاہو نے کہا کہ وہ اس کی اجازت نہیں دیں گے جو انخلا کا ٹائم فریم دے. فلسطینی اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل ایک ایسی قرارداد پر رائے شماری کرائے جو ان کی سرزمین سے اسرائیل کی واپسی کے لیے 2 سال کی آخری مدت اور لائحہ عمل طے کرنے کے بارے میں ہو. وائس آف امریکہ کے لیے مارگریٹ بشیر نے اقوام متحدہ سے جو رپورٹ ارسال کی ہے, مدثرہ منظر کی زبانی سنیے.
فلسطینی عہدیداروں نے اتوار کے روز کہا تھا کہ وہ کوشش کریں گے کہ رائے شماری بدھ کے دن تک ہو جائے, لیکن پیر کی صبح اقوام متحدہ میں فلسطینی مندوب ریاض منصور نے رائے شماری کے وقت پر محتاط انداز میں بات کی. انہوں نے کہا بدھ کے روز ممکنہ طور پر ایک تحریری قرارداد پیش کر دی جائے گی. سفارتی زبان میں جب بھی کوئی قرارداد تحریری طور پر پیش کی جاتی ہے تو ایسا کونسل کی جانب سے رائے شماری سے 24 گھنٹے قبل کیا جاتا ہے, لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس پر فوری رائے شماری ہو, بلکہ بعض اوقات رائے شماری کبھی ہوتی ہی نہیں. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں فلسطینیوں کی طرف سے کاروائی غیر مستقل رکن اردن نے کی اور اس ماہ کے شروع میں ایک مجوزہ قرارداد پیش کی. پیر کی صبح سفیر دینا کاور نے کہا کہ ان کے وفد کو اس ہفتے رائے شماری کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا. انہوں نے باور کروایا کہ امریکی وزیر خارجہ جان کیری دیگر وزراء کے ساتھ میٹنگز کے لیے یورپ میں ہیں اور کہا کہ وہ ان میٹنگز کے نتائج کا انتظار کر رہے ہیں. وزیر خارجہ کیری نے پیر کے روز روم میں اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو سے ملاقات کی اور آئندہ وہ یورپی یونین اور فرانسیسی عہدیداروں کے ساتھ پیرس میں ملاقات کریں گے اور پھر لندن جائیں گے. یورپی یونین کے عہدیدار اسرائیل فلسطینی معاملے پر اپنے مسودے پر کام کر رہے ہیں. اس میں بھی ایک نظام الاوقات دیا گیا ہے, مگر امن مذاکرات کی تکمیل کے لیے، نومبر سن 2016 میں قبضہ ختم کرنے کی ڈیڈ لائن کے لیے نہیں جو فلسطینی چاہتے ہیں۔ سلامتی کونسل نے سن 2008 میں انیپلس امن مذاکرات کی توثیق کے بعد سے امن کے عمل سے متعلق کوئی قرارداد منظور نہیں کی۔ کونسل میں اس سے پہلے کوئی عمل درآمد نہ ہونے کی ایک وجہ امریکہ کا امکانی ویٹو بھی ہے، مگر سفارتکار نجی طور پر یہ بھی کہتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے ویٹو اتنا یقینی نہیں رہا جتنا پہلے ہوا کرتا تھا۔ ایسے میں جب اس کا امکان نہیں ہے کہ واشنگٹن نظام الاوقات کے نظریے اور مجوزہ فلسطینی قرارداد کے دیگر پہلوؤں کی حمایت کرے گا، انتظامیہ کوششیں کر رہی ہے کہ متعدد متعلقہ فریقوں کے ساتھ رابطے کرے، جیسا کہ وزیر خارجہ کیری کی بھرپور سفارتکاری سے ظاہر ہوتا ہے۔ سفارتکار کہتے ہیں کہ فی الوقت عمل کرنے کے لیے ایک مختصر موقع ہاتھ آیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مارچ میں اسرائیلی انتخابات جوں جوں قریب آئیں گے، ملک کے سخت موقف کے حامل سیاستدانوں میں لچک اتنی ہی کم ہوتی جائے گی۔ یورپ میں بھی سیاسی فضا تبدیل ہو رہی ہے، جہاں متعدد پارلیمان فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے پر زور دے رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے امن کے خصوصی رابطہ کار رابرٹ سیری نے کونسل کو پیر کے روز خبردار کیا کہ اگر موجودہ تعطل دور نہ ہوا تو دو ریاستی حل ایک ریاستی حقیقت بننے کے خطرے سے دوچار ہے۔ سلامتی کونسل کی کسی بھی قرارداد کی منظوری کے لیے اکثریتی 9 ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ 5 مستقل ارکان میں سے کوئی ویٹو نہ کرے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یورپی یونین نے جرمنی اور برطانیہ کے اس منصوبے پر عمل درآمد پر اتفاق کیا ہے جس میں بوزنیا ہرزیگوینا کو بلاک میں شامل کرنے کی درخواست کی تجدید کرنا ہے۔ یہ منصوبہ اس بات پر انحصار کرتا ہے کہ بوزنیا اپنے درج حکمرانی اور رول آف لا میں سلسلہ وار اصلاحات کو یقینی بنائے۔ فلپین کی استغاثہ نے ایک امریکی میرین کو ایک فلسطینی خاتون کو قتل کا ملزم قرار دیا ہے۔ یہ قتل اکتوبر میں ہوا تھا۔ یہ الزامات پیر کے روز عائد کیے گئے۔ پرائیویٹ فرسٹ کلاس جوزف سکاٹ پیمبرائن پر الزام ہے کہ اس نے 26 سالہ جینیفر لاڈلے کو قتل کیا تھا۔ ترکی کی پولیس نے اتوار کے روز میڈیا کے کئی دفاتر پر چھاپے مارے اور کم از کم 24 افراد کو گرفتار کر لیا تھا۔ باور کرایا جا رہا ہے کہ یہ افراد صدر طیب اردوان کے مخالفین کے حامی تھے۔ مزید تفصیلات سنیے نیلوفر مغل کی زبانی۔
ترکی کی پولیس نے اتوار کے روز ملک بھر کے میڈیا اداروں پر چھاپے مارے ہیں اور صدر رجب طیب اردوان کے مخالفین کے کم از کم 24 حامیوں کو گرفتار کیا گیا۔ صدر نے ان گرفتاریوں کے احکامات جاری کیے اور عزم کیا کہ دغا بازی کے نیٹ ورک کو ختم کیا جائے گا اور اس کا احتساب کیا جائے گا۔ وزیراعظم احمد داوتغلو نے کہا ہے کہ وہ لوگ جو حکومت کے خلاف ساز باز کرتے ہیں انہیں ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ ان کے الفاظ ہیں،
Hiçbir şeyden korkmuyoruz diyenler, her şey açıklansın diyenler, niçin bugün telaş içindeler?
وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو سرکاری اداروں میں گھس آئے ہیں اور جنہوں نے وزیراعظم اور صدر کی خفیہ میٹنگوں کو ٹیپ کیا ہے، وہ جنہوں نے قومی خفیہ ایجنسی کے خلاف سازش کی اور جنہوں نے شامی لوگوں کے لیے امداد لے جانے والے ٹرکوں کو روکا اور دنیا سے اس کی شکایت کی، تو انہیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کا احتساب نہیں کیا جائے گا۔ جن افراد کو گرفتار کیا گیا ہے وہ مسلمان عالم دین فتح اللہ گولین کے حامی ہیں، جو سن 1999 سے امریکہ میں خود ساختہ جلاوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ گرفتار ہونے والے افراد میں اکرم دمانلی بھی شامل ہیں، جو ملک کے سب سے بڑے اخبار زمان کے چیف ایڈیٹر ہیں۔ ان کے الفاظ ہیں،
رائندان چکمش ہر گن ڈیموکریٹک بیر کلئی دیورمیا اوداکلانمش۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقابلہ ایک ایسی دیوقامت مخلوق سے ہے جو ملک کے مضبوط مراکز کو تباہ کرنے کے درپے ہیں۔ قانون اور ضابطوں سے بے نیاز اس نے تہیا کر لیا ہے کہ وہ ہر چیز کو برباد کر دے گا۔ براہ کرم ہماری جمہوریت اور ہمارے ملک کو ہمیں بچانے دیجیے۔ تہتر سالہ گولین حزمت تحریک کے روحانی لیڈر ہیں، جو میڈیا اداروں، سکولوں اور ثقافتی مراکز کو کنٹرول کرتی ہے۔ جب تک حکومت نے ان کے سکولوں کو بند کرنے کا منصوبہ شروع نہیں کیا تھا وہ مسٹر اردوان کے اہم حامی تھے۔ مسٹر اردوان نے ایک سال قبل اپنے قریبی حلقے کے اہم ارکان کے خلاف کرپشن کے تحقیقات کرانے پر مسٹر گولین کو مرد الزام ٹھہرایا تھا۔ تین وزراء نے استعفی دے دیا تھا لیکن آخر کار الزامات خارج کر دیے گئے۔ گولین نے اس بات کی تردید کی ہے کہ رشوت ستانی کی اس چھان بین کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے۔ یورپی یونین نے ان چھاپوں کی مذمت کرتے ہوئے اسے یورپین اقدار اور معیار کے خلاف قرار دیا ہے۔ ترکی یورپی یونین کی رکنیت حاصل کرنے کا خواہش مند ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے ترکی پر زور دیا ہے کہ میڈیا آزادی اور عدالتی خود مختاری کے اہم اقدار کی خلاف ورزی نہ کرے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
القاعدہ سے تعلق رکھنے والے یا نصرہ فرنٹ کے جنگجو نے شمال مغربی شام کے دو اہم فوجی اڈوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ برطانیہ میں قائم شام کے انسانی حقوق کے نگران گروپ نے کہا ہے کہ جند الاقصی کہلانے والے گروپ نے صوبہ اندلب میں وادی دیف اڈے کو قبضے میں لینے کے لیے النصرہ فرنٹ کی مدد کی۔ گروپ نے بتایا کہ کم از کم 31 حکومتی فوجی اور 12 اپوزیشن جنگجو اس لڑائی میں ہلاک ہو گئے جو اتوار کو شروع ہوئی تھی۔ سن 2012 سے اس اڈے پر قبضے کے لیے اپوزیشن نے متعدد کوششیں کی ہیں۔ یہ اڈا شام میں شمال جنوبی شاہراہ سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور یہ حلب، حما اور حمص کے شہروں کو دارالحکومت دمشق سے ملاتا ہے۔ سرکاری خبرساں ایجنسی سنا نے اطلاع دی ہے کہ شامی فورسز نے اڈے کے قریب متعدد دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ ہانگ کانگ کے چیف ایگزیکٹو لیونگ چونگ ینگ نے کہا ہے کہ علاقے کو قبضے میں لینے کی احتجاجی کاروائیاں اب ختم ہو گئی ہیں، لیکن احتجاجی مظاہرین کا کہنا ہے کہ وہ واپس آئیں گے۔ پیر کے روز اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لیونگ غیر قانونی قبضے اب ختم ہو گئے ہیں، لیکن ان سے سخت مصالحتی نقصان ہوا ہے، سخت معاشی نقصان ہوا ہے اور سیاحت اور کاروبار پر اس کا اثر پڑا ہے۔ بیلجیم پولیس نے 3 افراد کو گرفتار کر لیا ہے جنہوں نے پیر کے روز مغربی شہر گینت میں ایک شخص کو یرغمال بنا لیا تھا جسے بعد میں بنا نقصان پہنچائے رہا کر دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔
ہیلتھ پروگرام کے ساتھ صفیہ کاظم حاضر ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ میڈیکل روبوٹس کے ذریعے کس طرح سے دانت کا کراؤن بنایا جا سکتا ہے۔ میڈیکل روبوٹس کے ذریعے سرجری کرنے کا ایک نیا طریقہ ہے جو اب عام ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے ذریعے سرجنز اب بہت ہی نازک آپریشنز کر سکتے ہیں جو طبی اوزاروں کے بجائے اب نہایت چابک دستی سے بہت ہی محفوظ طریقے سے کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں زیادہ وقت بھی نہیں لگتا۔ اسی طرح کی ایک مشین سے دانتوں کے کراؤنز بنانے میں صرف 2 گھنٹے لگتے ہیں۔ کمپیوٹر کی مدد سے میڈیکل انسٹرومنٹس کا استعمال اب ڈاکٹروں اور مریضوں دونوں کے لیے بہت ہی آسان ہو گیا ہے۔ پہلے جو آپریشنز ہاتھوں سے کیے جاتے تھے اس میں دانتوں کا کراؤن بنوانے میں کئی بار ڈینٹسٹ کے پاس جانا پڑتا تھا۔ اس میں ڈینٹل ٹیکنیشینز خراب دانت کے لیے کراؤن تیار کرتا تھا اور اس وقت تک کے لیے مریض کو ایک عارضی کراؤن لگا دیا جاتا تھا۔ 1980 کی دہائی سے اب روبوٹک مشینز کے ذریعے یہ آپریشن کیا جاتا ہے اور اس میں صرف 2 گھنٹے لگتے ہیں۔
12 minutes worth of chair time for the patient. The rest of the time it's work that's taking place outside the patient's mouth.
Dentist Michael Silvius bata rahe hain ki ab mareez ko sirf 12 minute tak kursi par baithna hota hai aur baaki waqt ka kaam mareez ke muh ke bahar hota hai. Doctors ke assistants mareez ke liye ek naya crown taiyar karte hain aur uski drilling mein taqreeban 5 minute lagte hain. Pehle ye hota tha ki kharab daant ka aks plastic par le liya jata tha aur phir naya crown taiyar kiya jata تھا۔ لیکن اب ڈاکٹر سلویس ایک ویڈیو کیمرے کی مدد سے دانت اور اس کے ارد گرد کے حصوں کو سکین کرتے ہیں، پھر کمپیوٹر پر نئے کراؤن کی ڈیزائننگ تیار کی جاتی ہے اور روبوٹک مشین پر اسے بنانے کی ہدایت دی جاتی ہے۔ اس کراؤن کو سخت کرنے کے لیے 10 منٹ تک اسے بہت ہی ہائی ٹیمپریچر پر بیک کیا جاتا ہے۔ اس عمل کے دوران اس کا رنگ دوسرے دانتوں کے ساتھ ملایا جاتا ہے تاکہ سب دانت ایک ہی جیسے لگیں، پھر اسے مریض کے منہ میں پیوند کر دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر سلویس کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی بھی متروک ہو جائے۔
The other thing you really look forward to is genetic engineering and eventually cloning so that you can make...
انہوں نے کہا کہ اب ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ آئندہ اس میں جینیٹک انجینئرنگ کا استعمال کیا جائے گا اور بالآخر کلوننگ کا طریقہ کار بھی استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ اصل انیمل سے کراؤن بنایا جا سکے اور وہ مریض کے قدرتی دانتوں جیسا لگے۔ ڈاکٹر سلویس کہتے ہیں کہ فی الوقت ان کے مریض بہت ہی خوش ہیں کہ انہیں نیا کراؤن بنوانے کے لیے صرف ایک بار دندا ساز کے پاس جانا پڑتا ہے۔ صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بالی ووڈ فلموں کے میگا سٹار ہرتک روشن کو ایشیا کے پرکشش ترین مرد کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ وہ اس سے پہلے بھی دو بار ایشیا کے پرکشش ترین مرد منتخب ہو چکے ہیں، جبکہ گزشتہ برس یہ اعزاز پاکستانی گلوکار اور اداکار علی ظفر کے پاس تھا۔
نگاہوں نے نگاہوں سے کہیں ارمان کی داستان ہے سینیوریتا، یہ چاہت کی محبت کی ساری دنیا میں ایک ہی زبان ہے سینیوریتا۔
لندن سے شائع ہونے والے برطانوی فیشن میگزین کے آن لائن سروے میں لگ بھگ 10 لاکھ صارفین نے ہرتک روشن کو سال کا پرکشش ترین مرد قرار دیا۔ ان کے ساتھ بھارتی ٹیلی ویژن کے اداکار اور بگ باس سے شہرت پانے والے کشال ٹنڈن دوسرے نمبر پر رہے۔ ہفت روزہ ایسٹرن آئی میں شائع ہونے والی ایشیا کی 50 پرکشش مردوں کی رینکنگ میں علی ظفر پہلے سے تیسرے نمبر پر آ گئے ہیں۔
نکھریلے نکھریلے دو رسیلے ہم پہ دو نشیلے نینوں کی آہ بوچھار ہو گئی۔
ٹاپ 10 کی رینکنگ میں پاکستانی ٹی وی ڈرامہ ہم سفر اور زندگی گلزار ہے سے شہرت کی بلندیوں کو چھونے والے اداکار فواد خان 7ویں نمبر پر رہے۔
زندگی گلزار ہے یہ عشق کا دربار ہے۔
عاطف اسلم 40ویں نمبر پر رہے۔
صحیح جائے نا
شہرت یافتہ بینڈ ون ڈائریکشن کے پاکستانی نیاد برطانوی گلوکار زین ملک کو پہلے 10 پرکشش مردوں کی رینکنگ میں 9ویں نمبر پر شامل کیا گیا۔ اس کے علاوہ سلمان خان 10ویں نمبر پر، رنبیر کپور 7ویں پر، شاہ رخ خان 13ویں پر، سدھارتھ ملہوترا 15ویں اور ارجن کپور 18ویں نمبر پر رہے، جبکہ رنویر سنگھ کو ایشیا کا 22ویں پرکشش مرد قرار دیا گیا۔
جانے کا اتنا سونا پیار بلیے
جوگی ماہی ہیر رانجڑا سب لو جا کے میں یہ بولنا بات بول کے راز کھولنا۔
ہمارے ساتھی نصرت شبنم کی لندن سے بھیجی گئی اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتا ہے urdu voa.com۔
تیری گلیاں گلیاں تیری گلیاں مجھ کو بھاوے، گلیاں تیری گلیاں تیری گلیاں گلیاں تیری گلیاں تڑپا گلیاں تیری گلیاں۔
سادیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تو میری نیندوں میں سوتا ہے، تو میرے اشکوں میں روتا ہے، سرگوشی سی ہے خیالوں میں، تو نہ ہو پھر بھی تو ہوتا ہے حیصلہ، تو میرے درد کا میرے دل کی دعا۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urdu voa.com۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 سے 10، بھارت میں 10 سے 10:30 اور واشنگٹن میں دن 12:30 سے 1 بجے تک۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میلز اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے۔
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ پسند سنتا رہتا ہے،
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
آپ کے خطوں کے جواب مدثرہ منظر کے ساتھ. خیبر پختونخوا صوبے کے خیبر علاقے میں تقریباً 6 لاکھ بے گھر افراد پناہ گزین ہیں اور ان میں سے تقریباً نصف تعداد بچوں کی ہے. پاکستانی فوج کی جانب سے تحریک طالبان پاکستان کے خلاف فوجی کارروائی کے نتیجے میں بے گھر ہونے والے ان افراد کی دیکھ بھال اور آبادکاری ایک بڑا مسئلہ ہے. اس بارے میں اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ سنیے.
پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں شدت پسندوں کے خلاف شروع کیے گئے فوجی آپریشن خیبر ون کے بعد تقریباً 6 لاکھ افراد وہاں سے نقل مکانی پر مجبور ہوئے. قبائلی علاقے میں آفات سے نمٹنے کے ادارے فاٹا ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق نقل مکانی کرنے والے خاندانوں میں 3,65,000 سے زائد بچے بھی شامل ہیں. اس سال جون میں افغان سرحد سے ملحقہ قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں ملکی اور غیر ملکی شدت پسندوں کے خلاف آپریشن ضرب عزم کے آغاز کے بعد وہاں سے بھی 6 لاکھ سے زائد افراد نے نقل مکانی کی اور ان میں سے زیادہ تر افراد خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں اپنے عزیزوں کے ہاں مقیم ہیں. اسلام آباد کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال کے سربراہ ڈاکٹر جاوید اکرم نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ موسم سرما میں سردی میں شدت آنے کے بعد نقل مکانی کرنے والے خاندانوں خاص طور پر ان کے بچوں کو صحت کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے.
وائرل انفیکشنز, بیکٹیریل انفیکشنز اور چیسٹ کی کنڈیشنز, اب ایون ٹوبرکلوسز کی آؤٹ بریکس کا بہت زیادہ شدید خطرہ ہے. تو اسی طرح جو واٹر بورن ڈیزیزز ہیں ان کا بھی شدید خطرہ ہے, اور اس کے علاوہ ان کو جو ہائپوتھرمیا وغیرہ جیسے بلینکٹس وغیرہ ان کے پاس کیونکہ نہیں ہیں, باڈی وارمرز اتنے نہیں ہیں, اور تیسرا یہ ہے کہ یہ بہت ان سیف طریقے سے اپنے کمروں کو گرم کرتے ہیں اوپن فائرز کے ساتھ یا ہیٹرز کے ساتھ, یا اس لیے بہت برنز کی بھی ان میں خطرہ ہے کہ جو برنز ہیں ان کی بھی پرابلم بہت بڑھ سکتی ہے.
اس ماہ کے اوائل میں پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے ایک بیان میں کہا تھا کہ قبائلی علاقوں سے نقل مکانی کرنے والے خاندانوں کی ان کے گھروں کو واپسی فوج کی اولین ترجیح ہے. شمالی وزیرستان میں آپریشن کے دوران فوج کے مطابق اب تک 1200 سے زائد شدت پسند مارے جا چکے ہیں, جبکہ خیبر ایجنسی میں بھی درجنوں دہشت گردوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے. محمد جلیل اختر, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
فاٹا میں انتہا پسندوں کے خلاف جاری آپریشن سے نقل مکانی کرنے والے خاندانوں کو درپیش مسائل اور ان کے حل کے لیے حکومتی اقدامات سے متعلق پروگرام ان دا نیوز میں شہناز نفیس نے ایف ڈی ایم اے کے ڈپٹی ڈائریکٹر عرفان خلجی اور سینئر صحافی رسول داوڑ سے گفتگو کی. سنتے ہیں کچھ اقتباسات.
رسول داوڑ صاحب, آپ ہمیں بتائیے کہ اس وقت فاٹا سے جو بے گھر لوگ ہیں ان کے لیے کیا انتظامات جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے اس وقت سردی ہے پاکستان میں, تو آپ کس طرح ان کی حالت کو دیکھتے ہیں؟
فاٹا ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی یا صوبائی حکومت نے جو انتظامات پہلے شروعات جن کا کی تھی وہ بہت زبردست تھی, لیکن یہ 14 اگست کے بعد جب سے یہ حکومت کی توجہ بھی دھرنوں کی طرف ہٹ گئی ہے, تب سے لے کر اب تک یہ آئی ڈی پیز خود جو بکا خیل کیمپ کے اندر ہے, جو سرکاری ریکارڈ کے مطابق تقریباً 3040 فیملی ہے, یہ ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے. وہاں پہ اب بھی بجلی اور گیس نہیں ہے اور وہاں پہ بچے سردی سے ٹٹر ٹٹر کے وہ مرنے کے قریب ہے, تو ان کے لیے کوئی انتظامات نہیں ہے. علاوہ جی جو باقی جو ان کے ڈیٹے کے مطابق 81,030 فیملی ہے وہ تو ہوسٹ فیملی ہے, کسی کے ساتھ رہتے ہیں یا کرائے کے مکانات میں رہائش پذیر ہے, تو وہ تو بار بار یہی جلا کرتے, بلکہ وہ تو ان سے ہٹ کے وہ اس چکر میں آج کل پڑے ہوئے ہیں کہ وہ جانے کی سوچ رہے ہیں. اس کے لیے جو اعلانات کیے گئے تھے وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہ دیا جائے, بس یہی اعلان کیا جائے, ڈیڈ لائن دی جائے تاکہ وہ جلد از جلد اپنے علاقے میں واپس چلے جائے. تو یہ حکومتی سطح پہ جو اعلانات اور دعوے کیے جاتے وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن دراصل جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ یہ ہے کہ جو سرکار نے مہمان بنایا ہے اپنے کیمپوں کے اندر اس کو بھی فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا. تو جو دیگر لوگ ہیں وہ تو اپنی مدد آپ کے تحت جو 10-12,000 روپے ڈی ایم اے کی جانب سے 2 مہینے بعد آتی ہے, جو انہوں نے ماہانہ اس کے لیے اعلان کیا تھا, وہ بھی اب چونکہ 6 مہینے گزر چکے, 15 تاریخ کو آپریشن کا اعلان کیا گیا تھا, آج 15 تاریخ ہے اور 6 مہینے گزر گئے. 6 مہینے کے دوران ابھی ایف ڈی ایم اے کے اہلکار سے پوچھ لے کہ کتنی مرتبہ انہوں نے شمالی وزیرستان کے لوگوں کو وہ ماہانہ پیمنٹ کر چکے ہیں. اسی طرح صوبائی حکومت تو اس سے بھی پیچھے ہے ایک نمبر, اور اس کے علاوہ پنجاب حکومت اور صوبائی حکومت کا انہوں نے دو دو مرتبہ دی ہے, اور ایف ڈی اے میں نے تین مرتبہ دی ہے. یعنی دو مہینے کے بعد 12,000 روپے آپ کو مل جائے اور آپ کے 10-12 بچے بیٹے اور بیٹیاں ہو اور ساتھ, تو یہ کس طرح مینج ہو سکتا ہے؟ گھروں کے کرایے ہے, بجلی کا بل ہے, اس کے علاوہ باقی بلے ہیں جو سب سے زیادہ ہے آج کل یہاں.
رسول داور صاحب بہت شکریہ, آپ کا کہنا ہے کہ بعض جو بے گھر فیملیز ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ جو ہے حکومت کی جانب سے نہیں کیا جا رہا ہے. فرمان خلجی صاحب, ایسا کیوں ہے؟
اس وقت تک بھی بالکل ہم نے 3 ساتھ بھیج چکے جی, ابھی نومبر کی ان شاء اللہ ہم ود ان ویک ہم لوگ جو نومبر کی ہے اور دسمبر کی ہے وہ بھی ریلیز کر رہے ہیں جی. میں آپ کو خالی یہ بتانا چاہوں گا کہ جی پہلی قسط جو ہم نے کی تھی اس میں تقریباً 20,000 تھا, اس میں تقریباً ہم نے اراؤنڈ 2 بلین روپیز ہم نے وہ کیے تھے جی, ڈسٹریبیوٹ کیے جی. اس کے علاوہ جی سیکنڈ ٹرانچ میں جب 12,000 روپے تھا تو مور دین جی 683 ملین کیے ہیں. ابھی جو جی تھرڈ ٹرانچ ہم نے جو دی ہے اکتوبر کی, اس میں جی ہم نے مور دین 828 ملین روپیز جی ابھی تک ہم ان کو وہ ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں جی. اور اس کے علاوہ جی اس کے علاوہ اس کو ہم منتھلی فوڈ راشن بھی دیتے ہیں جی, منتھلی فوڈ راشن بھی اس کے علاوہ ملتا ہے. اس کے علاوہ جی ہم نے ان کو ابھی ونٹرائز این ایف آئی بھی دیے. میں اپنے بھائی سے بالکل جی اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ کچھ سے کچھ تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو جاتا ہے, کیونکہ ویری بگ خالی نارتھ وزیرستان نہیں ہے جی, ساؤتھ وزیرستان کے آئی ڈی پی بھی ہیں اور
ٹھیک ہے. فرمان خلجی صاحب یہ بتائیے, آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ان لوگوں کی گھروں کو واپسی سے متعلق جو ہے آپ کا ادارہ کچھ سوچ رہا ہے, کوئی لائحہ عمل جو ہے وہ زیر غور ہے؟
ہم نے آلریڈی تمام آئی ڈی پی کی واپسی کی پلان ہمارے پاس اویلیبل ہے. اٹ آل ڈیپینڈ جی کہ جب بھی فیڈرل گورنمنٹ ہمیں اس کے اوپر انٹیمیشن دیتی ہے جی, جیسے فیڈرل گورنمنٹ ہمیں بتائے گی تو ہم ان کے واپسی کا پلان ہمارے پاس سب کے پلان پڑے ہوئے جی, ہمارا کام ہی ہے, ہم نے بنائے ہوئے.
بہت شکریہ فرمان خلجی صاحب آپ کا, اور رسول داور صاحب تھینک یو سو مچ.
ایسے میں جب افغانستان کے اندر امریکہ کا فوجی مشن اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے, صدر باراک اوباما نے وطن واپس پہنچنے والے فوجیوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ ملک کے پاس ان کے شکریہ کے لیے الفاظ موجود نہیں ہیں. صدر باراک اوباما نے ان خیالات کا اظہار فورٹ ڈکس نیو جرسی میں کیا. یہ وہ مقام ہے جہاں سے افغانستان میں خدمات انجام دینے والے فوجی روانہ ہوتے ہیں اور جہاں واپس پہنچا کرتے ہیں. صدر نے امریکی فوجیوں کو بتایا کہ امریکہ کے عوام آزاد اور اپنے گھروں میں محفوظ اسی وجہ سے ہیں کیونکہ وہ ملک سے باہر جا کر خدمات انجام دینے کے لیے تیار ہیں. اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے لیے کمشنر نے خبردار کیا ہے کہ مشرقی یوکرین کے شورش زدہ علاقوں میں پھنسے 5 ملین یعنی 50 لاکھ افراد سخت سردی سے بچاؤ کے لیے تگ و دو کر رہی ہیں. نئے ہائی کمشنر نے اطلاع دی ہے کہ علیحدگی پسندوں کے کنٹرول والے علاقوں میں یوکرین کے شہریوں کو بڑھتی ہوئی مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ تشدد سے اور امن کی خراب صورتحال درپیش ہے. تفصیلات جنیوا سے لیزا شلائن کی رپورٹ میں. اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے نگرانوں کے مطابق ستمبر 5 کو حکومت اور علیحدگی پسندوں کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق کے بعد صورتحال مزید ابتر ہو چکی ہے. رپورٹوں کے مطابق اس اتفاق کے بعد سے اب تک 1,357 افراد مارے جا چکے ہیں, جو کہ ان شورش زدہ علاقوں میں اپریل میں شروع ہونے والے تنازع کے بعد کل ہلاکتوں کا ایک تہائی حصہ ہیں. رپورٹ کے مطابق شورش میں روزانہ اوسطاً 13 افراد مارے جا رہے ہیں جبکہ 10,322 افراد زخمی ہوئے ہیں. اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے امریکن یورپ اور سینٹرل ایشیا برانچ کے سربراہ یانے میگزینی نے ان ہلاکتوں اور انسانی حقوق کی بڑھتی ہوئی خلاف ورزیوں کا ذمہ دار روس کے حمایت یافتہ باغیوں کے علاقوں میں امن و امان کی خراب صورتحال کو قرار دیا. وہ کہہ رہی ہیں کہ رپورٹیں ان مشرقی علاقوں میں غیر ملکی جنگجوؤں اور جدید اسلحے کی موجودگی کے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے ساتھ قریبی تعلق کی جانب اشارہ کرتی ہیں. ان خلاف ورزیوں میں قتل و غارت, اغوا, اظہار رسانی, بدسلوکی, جنسی طور پر ہراساں کرنا, عصمت دری, جبری مشقت, بھتہ خوری اور اغوا شامل ہیں, اور یہ علاقے مسلح گروپوں کے قبضے میں ہیں. رپورٹ میں یہ بھی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ خستہ حال انفراسٹرکچر, ناکام ہوتی ہوئی معیشت, خلل زدہ سماجی اور طبی خدمات سے کس طرح بزرگوں، بچوں اور دیکھ بھال کے ریاست کے اداروں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ روس کے حامی علیحدگی پسندوں کی جانب سے گزشتہ ماہ یہاں انتخابات کے بعد یوکرین کی حکومت نے باغیوں کے کنٹرول والے علاقوں میں اسکولوں اور اسپتالوں کے لیے فنڈز بند کر دیے تھے۔ میگزینی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ حالات کے سبب شہری 31 دسمبر کی مہلت تک تارک وطن کی حیثیت سے اپنا اندراج کرانے کے قابل نہیں ہیں۔ ان کے الفاظ ہیں، وہاں ایسے علاقے ہیں جن پر مسلح گروہوں کا مؤثر کنٹرول ہے۔ وہاں بہت سے لوگ نقل مکانی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، یا وہ پھر ان مسلح گروہوں کے دباؤ کی وجہ سے علاقہ نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ بلا شبہ تشویش کی بات ہے، اور ان میں بعض لوگوں کو بطور یرغمال رکھا گیا ہے، اور انہیں علاقہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اور ان سے ایسے کام کروائے جاتے ہیں جو وہ کرنا نہیں چاہتے۔ رپورٹ کے مطابق تقریباً 1,000,000 افراد نے مشرقی یوکرین سے ہجرت کی ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
آسٹریلیا کی پولیس نے تصدیق کی ہے کہ سڈنی کے ایک کیفے میں دن بھر پر محیط تنازع کے بعد یرغمال بنانے والے شخص سمیت 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ قبضہ آج صبح 2 بجے کے قریب ختم ہوا جب مسلح پولیس نے نیو ساؤتھ ویلز کمشنر کے مطابق ایک دکان پر ہلا بول دیا، جہاں ایک مسلح شخص نے 16 گھنٹوں سے 17 افراد کو یرغمال بنا رکھا تھا۔ پولیس نے اس حملے کو ایک الگ تھلگ نوعیت کا حملہ قرار دیا ہے، جس میں 50 سالہ ایک ایرانی ہارون نے یہ کاروائی کی۔ ایک 34 سالہ شخص اور ایک 38 سالہ خاتون اس کاروائی کے دوران ہلاک ہو گئے۔ وزیر خارجہ جان کیری نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو سے ملاقات کی ہے، جبکہ فلسطینی حکام نے اقوام متحدہ کی جانب سے ایک قرارداد کے لیے زور دیا ہے جو 2 سال کے اندر اندر فلسطینی علاقے پر اسرائیلی قبضے کو ختم کرانے کی متقاضی ہو۔ دونوں نے روم میں ملاقات کی جو تقریباً 3 گھنٹوں تک جاری رہی۔ ملاقاتوں سے قبل مسٹر نتنیاہو نے کہا کہ وہ دوسروں کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ جو انخلا کا ٹائم فریم مقرر کریں۔ جاپانی وزیراعظم اور ان کے اتحادیوں نے عام انتخابات میں 2/3 اکثریت حاصل کر لی۔ جاپان اس وقت کساد بازاری کا شکار ہے۔ موجودہ قدامت پسند پارٹی اقتصادی اصلاحات کے نئے پروگرام متعارف کرا رہی ہے۔ دوسری طرف جاپان کے پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات بھی کشیدہ ہیں۔ سول سے برائن فیڈن کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
جاپان میں ہونے والے انتخابات میں کم تعداد میں ڈالے گئے ووٹوں اور سست رو معیشت کے باوجود وزیراعظم شنزو آبے کی لبرل ڈیموکریٹک جماعت اور ان کی اتحادی کویاتو پارٹی نے مل کر ایوان زیری میں اکثریت حاصل کر لی ہے۔ شنزو آبے کہہ رہے تھے کہ ہم دونوں کا مقصد ساتھ مل کر اکثریت حاصل کرنا ہے۔ ایوان زیری کے انتخابات میں حکمران جماعت جیت تک پہنچا ہی چاہتی تھی۔ اب میں اطمینان کے ساتھ اپنی اتحادی جماعت کے ساتھ مل کر آگے بڑھ سکوں گا۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بھاری ذمہ داری بھی ہے۔ مسٹر آبے کا کہنا تھا کہ فتح کے بعد ہمیں یہ اختیار مل گیا ہے کہ ہم اپنا اقتصادی پروگرام جاری رکھ سکیں، جس کے تحت ٹیکسوں میں اضافے کے ساتھ اس ملک کے سب سے بڑے عوامی قرضوں میں کمی لائی جائے گی، جو معیشت کو بحران کی جانب دھکیل رہے ہیں۔ انتخاب میں فتح سے یہ آسان ہو گیا ہے کہ لیبر کی غیر معروف اصلاحات پاس ہو جائیں۔ اس سے مسٹر آبے چین اور جنوبی کوریا کی مخالفت کے قومی ایجنڈے پر بھی کام کر سکیں گے۔ گزشتہ برس مسٹر آبے نے اپنے ایشیائی ہمسایوں کے خلاف برہمی کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے جنگ عظیم دوئم میں مارے جانے والے فوجیوں کی قبروں کا دورہ کیا اور انہیں خراج پیش کیا تھا۔ مسٹر آبے کی انتظامیہ تاریخ کی کتابوں پر بھی نظر ثانی کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جس میں اس بات کی تردید کی جائے گی کہ جاپان کی فوج نے خواتین پر جنسی تشدد کیا۔ جنوبی کوریا کی کوکمن یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر پارک ہوئی کہتے ہیں کہ مسٹر آبے ان جذباتی معاملات سے پیچھے ہٹ کر تعلقات میں کشیدگی کم کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں شمال مشرقی ایشیا، چین، جنوبی کوریا اور جاپان تاریخ کو معروضی طور پر دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ مسٹر آبے عملی اصلاحات پر زور دیں گے جو شمال مشرقی ایشیا میں امن اور باہمی بہبود کی ضمانت ہوں گی، اور وہ تاریخ پر زور نہیں دیں گے۔ جاپان کے قریبی ہمسائے مسٹر آبے کی جانب سے جاپان کے آئین میں فوج کے پرامن کردار کی تبدیلی کے مجوزہ ارادے کے بارے میں بھی پریشان ہیں۔ مسٹر آبے کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے خلاف مدافعت کے لیے ضروری ہے کہ جاپانی فوج کو مزید مستحکم اور طاقتور بنایا جائے۔ امریکہ جاپان کی فوج کے اختیارات میں توسیع کی حمایت کرتا ہے، کیونکہ یہ دو بڑی قوموں کے درمیان اتحاد میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اگرچہ امریکی حکام نے جاپان کی جانب سے جاپان کی جنگی تاریخ کو بیک جنبش قلم مٹا دینے کی کوششوں پر تنقید کی ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
اور اب پیش خدمت امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
حال ہی میں امریکہ میں پولیس کے مظالم کے خاتمے اور بہتر نسلی تعلقات کے آغاز کا مطالبہ کرتے ہوئے مظاہرین بڑی تعداد میں نیو یارک، واشنگٹن اور امریکہ کے دیگر شہروں میں نکل آئے۔ وہ متعدد ایسے واقعات پر برہم تھے جن میں نوجوان سیاہ فام سفید فام پولیس والوں سے مہازارائی کے دوران اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور ان پولیس والوں کے خلاف جن کو مورد الزام ٹھہرایا گیا تھا کوئی عدالتی کارروائی عمل میں نہیں آئی۔ ان واقعات کی وجہ سے جن کا تعلق فرگوسن میزوری سے لے کر اوہائیو، کلیولینڈ اور اسٹیٹن آئیلینڈ نیو یارک تک سے تھا، سرکاری عہدیدار متحرک ہو گئے تاکہ سڑکوں پر عوامی مظاہرین کے حقوق اور تحفظ عامہ کے مطالبات میں، جبکہ بعض مظاہرے پرتشدد ہو گئے تھے، ایک توازن پیدا کر سکیں۔ ان معاملات کی وجہ سے امریکہ میں مقامی پولیس کے اختیارات پر دنیا بھر میں توجہ بھی مرکوز ہوئی ہے۔ ہمارے نظام حکومت کے تحت ریاستوں کو اس بات کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ تحفظ عامہ کو قائم رکھنے اور صحت اور فلاح و بہبود سے متعلق قوانین بنا سکیں۔ اس اختیار کے تحت پولیس کے پاس تین بنیادی کام ہیں: عام نظم و ضبط برقرار رکھنا، ریاستی اور مقامی قوانین کا نفاذ کرنا اور عوامی خدمات انجام دینا، مثلاً علاقوں میں گشت کرنا اور ہنگامی صورتحال پر کارروائی کرنا۔ قانون بنانے سے متعلق وفاقی حکومت کی اتھارٹی آئین کی روح سے مخصوص اختیارات تک محدود ہے۔ ہمارا نظام جواب دہی اور توازن پر قائم ہے، اور مقامی سطح پر پولیس کارروائی سے متعلق جب تک آئینی سوالات پیدا نہ ہوں مقامی اور ریاستی عدالتوں میں طے کیا جاتا ہے، اور مقامی سطح پر پولیس کارروائی سے متعلق جب تک آئینی سوالات پیدا نہ ہوں اس وقت تک پولیس کا اختیار کا معاملہ واشنگٹن میں نہیں مقامی اور ریاستی عدالتوں میں طے کیا جاتا ہے۔ جب کبھی بھی کسی پولیس والے کے کام کے دوران اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ قانون کی شدید خلاف ورزی ہوئی ہے تو پولیس کسی شخص کو گرفتار کر سکتی ہے اور اسے ہتھکڑی لگائی جا سکتی ہے، جس کی گرفتاری کا معاملہ غیر جانبدار عدالت میں سماعت کے لیے جائے گا۔ اگر شخص مذکور کے بارے میں یہ خیال کیا جائے کہ اس سے پولیس کو یا ارد گرد لوگوں کو خطرہ ہے تو بیشتر دائرہ اختیار کے تحت مہلک طاقت کا استعمال بھی قابل اجازت ہے۔ ایسی مہازارائیوں کے دوران پولیس کے ہاتھوں خاصی تعداد میں ہلاکتوں نے، جن میں غیر مسلح افراد کی ہلاکتیں شامل ہیں، جیسا کہ فرگوسن اور اسٹیٹن آئیلینڈ کے واقعات کے دوران ہوا، ضرورت سے زیادہ طاقت کے استعمال نے پورے ملک میں کئی سوالات کو جنم دیا ہے۔ ان واقعات پر گرینڈ جیوری کے فیصلوں نے مقامی پولیس کو قصوروار نہیں پایا، جس سے بہت سے امریکی برہم ہوئے اور ان میں بے چینی پیدا ہوئی کہ ہو سکتا ہے کہ قانون کے نظام میں کوئی سقم ہے۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں ہو سکتا ہے کہ وفاقی حکومت کو مقامی پولیس کے اختیارات پر اپنی جانب سے روک لگانے کے لیے آگے آنا پڑے۔ امریکی محکمہ انصاف اس وقت کارروائی کر سکتا ہے جب وہ یہ سمجھے کہ مقامی پولیس نے اپنے فرائض کی ادائیگی کرتے ہوئے حد سے تجاوز کیا ہے اور کسی شخص کے آئینی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے، چاہے مقامی قانون کی خلاف ورزی کا ارتکاب ہی کیوں نہ کیا گیا ہو۔ اس قسم کی تفتیش فرگوسن اور دوسرے معاملات میں کی جا سکتی ہے۔ عوام کو تحفظ مہیا کرنے کے لیے پولیس قوانین کے نفاذ میں جو طریقے استعمال کرتی ہے ان کا ہماری جمہوریت اور امریکہ میں معیار زندگی کے معاملے سے گہرا تعلق ہے۔
اور سامعین، اب خواتین کے پروگرام میں آپ کو ایک رپورٹ سنوا رہی ہیں جو عالمی مقابلہ حسن سے متعلق ہے۔ گزشتہ روز اس کے لیے فیصلہ سنایا گیا تھا۔
And Miss World 2014 is South Africa.
مس ساؤتھ افریقہ نے ملک حسن کا تاج جیت لیا ہے۔ اتوار کے روز لندن میں ہونے والے مس ورلڈ عالمی مقابلہ حسن 2014 کا ٹائٹل مس ساؤتھ افریقہ رولین سٹراؤس نے جیت کر تاج اپنے سر پر سجایا. روایت کے مطابق فلپینی حسینہ میگن ینگ نے انہیں اپنے ہاتھوں سے مس ورلڈ کا تاج پہنایا. مس ورلڈ کے فائنل مقابلے میں 120 حسیناؤں کو مات دے کر حسن کی ملکہ کا اعزاز پانے والی 22 سالہ رولین سٹراؤس ملکہ حسن کا تاج سر پر پہن کر دلوں پر بجلیاں گراتی رہیں، جبکہ مقابلے میں شریک حسیناؤں کی جانب سے مبارکبادیں بھی سمیٹتی رہیں. اس موقع پر ان کا کہنا تھا،
It is an amazing experience. I mean, this is a once in a lifetime opportunity for me and I can't wait to represent my country but also be a beacon of hope to the rest of the world and build on Mrs. Julia.
وہ کہہ رہی ہیں کہ جتنی مرتبہ بھی میں نے ساؤتھ افریقہ کے الفاظ سنے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میرے ملک میں مجھے بہت سے مواقع میسر ہیں اور مسٹر منڈیلا، انہوں نے جو ہمارے ملک کے لیے کیا ہے، ہم یقینی طور پر باقی دنیا کے لیے مثال بن سکتے ہیں. ہم متحد ہو سکتے ہیں، ہم معاف کر سکتے ہیں، ہم اپنے مستقبل پر توجہ دے سکتے ہیں اور ہم ایک روشن مستقبل دیکھتے ہیں. لہٰذا آج مجھے ایک ایسے ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے جو کہ کوسو کزا کی طرح ہے، جو اپنے آپ میں ہی ایک چھوٹی سی دنیا ہے. مس ورلڈ کا انتخاب فائنل مقابلے میں 5 ملکوں کی حسیناؤں میں سے کیا گیا، جن میں سے کرہ فعال مس ساؤتھ افریقہ کے نام کا نکلا. رنر اپ حسینہ کا اعزاز مس ہنگیری ایڈینا کولکسار نے حاصل کیا، اور عالمی مقابلے حسن کے تیسرے تاج کی حقدار امریکی حسینہ ایلزبتھ سیفرک کو ٹھہرایا گیا. رولین سٹراؤس کی شخصیت، خوبصورتی اور ذہانت کی بہترین مثال ہے. وہ فری اسٹیٹ یونیورسٹی میں میڈیسن کے چوتھے سال میں ہیں اور ساتھ ہی ایم بی اے کی تعلیم حاصل کر کے بزنس کرنے کا ارادہ بھی رکھتی ہیں. مس ورلڈ مقابلہ حسن 20 نومبر سے لندن میں شروع ہوا، جس میں دنیا بھر کے مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والی 120 حسیناؤں نے حصہ لیا. 3 ہفتوں تک جاری رہنے والے مقابلے کی فائنل تقریب 14 دسمبر کو ایکسل لندن ایگزیبیشن اینڈ کنونشن ہال میں منعقد ہوئی. مس ورلڈ کے 46ویں ایڈیشن کی فائنل تقریب کی میزبانی کے فرائض سابقہ مس ورلڈ میگن ینگ اور فرانکی سینا نے ادا کیے. مس ورلڈ مقابلے کی فائنل تقریب، جو کہ براہ راست نشر کی گئی، دنیا کے بیشتر ممالک میں دیکھی گئی. اگرچہ رواں برس مس ورلڈ مقابلے کے تمام زمروں میں مضبوط امیدوار نظر آنے والی مس انڈیا کوئل رانا نے فائنل مقابلے میں ٹاپ 10 میں بھی نمایاں پوزیشن حاصل کی، لیکن ٹاپ 5 حسینہ کے طور پر وہ ججوں کو متاثر نہیں کر سکیں. فائنل مقابلے کی اس شاندار تقریب میں سابقہ مس ورلڈ اداکارہ ایشوریا رائے اپنے شوہر اداکار ابھیشیک بچن اور بیٹی آرادھیا کے ساتھ شریک ہوئیں. مس ورلڈ کی فائنلسٹ کا انتخاب ججوں کی جانب سے مقابلہ حسن کے 6 مختلف مقابلوں کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے کیا جاتا ہے، جبکہ مس ورلڈ کا انتخاب ججوں کی متفقہ رائے سے کیا جاتا ہے. مس ورلڈ کی ویب سائٹ سے حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق، مس ورلڈ کے فائنل مقابلے سے پہلے مس ورلڈ میں حصہ لینے والی حسیناؤں کا 6 مختلف چیلنجز اور تقریبات میں حصہ لینا ضروری ہے. مس ورلڈ مقابلے کا پیش فیشن، بیوٹی وتھ پرپز، ملٹی میڈیا، اسپورٹس اینڈ فٹنس، ٹیلنٹ اور ٹاپ ماڈل کے مراحل میں ٹاپ سکور حاصل کرنے والی حسیناؤں کو جج صاحبان مس ورلڈ کا تاج جیتنے کا موقع فراہم کرتے ہیں. فائنل مقابلے میں پہنچنے والی حسیناؤں کے حاصل کردہ نمبروں کی گنتی فائنل راؤنڈ مکمل ہونے کے بعد کی جاتی ہے، اور ان نمبروں میں فائنل مقابلے کے نمبروں کو جمع کرنے کے بعد سب سے زیادہ سکور حاصل کرنے والی حسینہ کو ملکہ حسن قرار دیا جاتا ہے. مس ورلڈ مقابلے کے عمومی شرائط کے مطابق، مقابلے میں شرکت کے لیے خواہش مند حسیناؤں کے پاس ان کے ملک کا نیشنل بیوٹی اعزاز ہونا ضروری ہے. مس ورلڈ مقابلہ پہلی بار 1951 میں برطانیہ کے ایک تہوار کے طور پر منعقد کیا گیا تھا. کہا جاتا ہے کہ اس دور میں خاص طور پر 60 اور 70 کے عشرے میں خواتین کو گلیمرس کے طور پر دیکھا جاتا تھا. اس وقت اس مقابلے میں کل 26 حسیناؤں نے حصہ لیا تھا، اور جیتنے والی حسینہ کو انعام کے طور پر 1,000 پاؤنڈ کی رقم پیش کی گئی تھی. برطانیہ اب تک مس ورلڈ کے 4 مقابلے جیت چکا ہے. اسی طرح بھارتی حسیناؤں نے مس ورلڈ کا تاج 5 بار اپنے سر پر سجایا ہے، جن میں ایشوریا رائے اور پریانکا چوپڑا نے اداکاری کے میدان میں بھی خوب شہرت کمائی ہے، جبکہ سب سے زیادہ بار مس ورلڈ کا خطاب وینزویلا کی حسیناؤں نے حاصل کیا ہے، جنہوں نے مجموعی طور پر یہ اعزاز 6 بار حاصل کیا. تاہم مس ورلڈ کے منتظمین اور شرکا کی وجہ سے آج یہ مقابلہ جدید تقاضوں کے مطابق ڈھل چکا ہے، جہاں امیدواروں کو کمیونٹیز خدمات، فٹنس اور تعلیمی قابلیت کی بنیاد پر اعلیٰ سکور سے نوازا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی حسن کا معیار آج بھی ظاہری خوبصورتی ہی ہے۔ آج ان حسیناؤں کو خیر سگالی کی سفیر یا مندوب کہا جاتا ہے، جو دنیا گھومنے اور لوگوں سے ملنے کا شوق رکھتی ہیں، اور مس ورلڈ انہیں خیراتی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ رواں برس عالمی حسینہ کے دور میں برطانیہ سے مس انگلینڈ کرینا ٹیربل، مس ناردرن آئرلینڈ ریبیکا ٹرلی، مس اسکاٹلینڈ ایلی میک کینٹن، مس ویلز ایلسفورڈ اور مس آئرلینڈ جیسیکا ہنز شامل ہوئی تھیں۔ ان کے علاوہ مس ورلڈ مقابلے میں ہر سال کی طرح اس سال بھی بھارتی حسینہ نے حصہ لیا۔ دیگر ممالک میں امریکہ، کینیڈا، روس، آسٹریلیا، ترکی، لبنان، البانیا، مصر، انڈونیشیا، نیپال، چاڈ، گیانا، یوراگوائے، ٹیونس، یوکرین، جاپان، اٹلی اور بہت سے دوسرے ممالک سے حسینائیں شامل تھیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں فیریز یعنی بڑی کشتیاں دریا عبور کرنے کے لیے اہم ذریعہ ہوا کرتی ہیں۔ پوٹامک ریور، جو امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کے علاقے سے لے کر ملک کے مشرقی ساحلی علاقوں تک جاتا ہے، یہاں ایک زمانے میں 100 سے زیادہ کشتیاں مصروف کار تھیں۔ اب عرصہ ہوا سوائے ایک کے تمام کشتیاں بند ہو چکی ہیں، اور باقی رہ جانے والی واحد تاریخی وائٹ فیری سال 1700 یعنی 300 سال سے زائد عرصے سے نقل و حمل میں مصروف ہے، اور آج بھی بھرپور انداز میں پوٹامک ریور کے پانیوں میں محو سفر ہے۔ ایک روشن سینیچر کو گاڑیاں کپتان کی نگرانی میں ایک بڑی سفید کشتی کے فلور پر آ رہی ہیں، اور گاڑیوں کے بعد موٹر سائیکل بھی۔ اسکاٹ لیک اپنی جسمانی ورزش کے لیے جس جگہ جاتے ہیں، راستے میں دریا آتا ہے، جسے عبور کرنے کے لیے وہ بڑی کشتی کا سہارا لیتے ہیں۔ وہ اپنے سائیکل سمیت اس وائٹ فیری پر سوار ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ فیری بہت اچھی لگتی ہے، مجھے یوں لگتا ہے جیسے ہم گزرے کل میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ کو دریا کے قریب ہونا اچھا لگتا ہے، جب آپ اپنے بائک کو بھی اپنے پاس کھڑا دیکھیں گے تو اور اچھا لگے گا۔ کرسٹین ویڈ میئر بھی ایک سائیکل سوار ہیں۔ ان کے الفاظ ہیں کہ فیری کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو ماضی یاد آ جاتا ہے، یہ جدید فیری نہیں ہے، یہ پرانے دور کی کشتی ہے اور اب بھی بہت کام کی ہے۔ 1786 میں اپنے آغاز کے بعد سے یہ وائٹ فیریز ریاست ورجینیا اور میری لینڈ کو الگ الگ کرنے والے دریا کو عبور کرنے کا مرکزی ذریعہ رہی ہیں۔ 1860 کی دہائی میں امریکہ کی خانہ جنگی میں یہ فیری فوجیوں کی نقل و حرکت کا اہم ذریعہ تھی۔ وائٹ فیری کو خانہ جنگی کے دور کے کنفیڈریٹ کمانڈر جنرل جوبل ای ارلی کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ مختلف ادوار میں فیری کی ملکیت بدلتی رہی ہے۔ میلکم براؤن کا خاندان 1946 سے اس کا مالک چلا رہا ہے۔ میلکم براؤن کہہ رہے ہیں کہ میرے والد جنگ عظیم دوئم سے واپس گھر آئے، انہوں نے اور ان کے چند دیگر ساتھیوں نے مل کر اس کے حقوق خریدے، اور 1972 میں جب میں ریٹائر ہو کر آیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں اس میں دلچسپی لوں اور اسے چلاؤں۔ میں واقعتاً ایسا چاہتا تھا، لیکن میں نے ایک سال کے لیے اس کام کی حامی بھری، اور پھر یہ کام بڑھتا ہی چلا گیا۔ جیسے جیسے کاروبار بڑھتا گیا، کشتی کا حجم بھی بڑھتا گیا۔ براؤن کی فیری میں پہلے صرف 3 کاریں آتی تھیں، پھر اسے 15 کاروں کے لیے سٹیل بوٹ میں تبدیل کیا گیا، اور اب 24 گاڑیاں اس کشتی میں آ سکتی ہیں۔ پوٹامک ریور میں چلنے والی واحد فیری مقامی لوگوں میں بہت مقبول ہے۔ باب بیچر ایک مسافر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کشتی میں ہوں تو ٹریفک سے بچ جاتے ہیں، سردردی کم ہے۔ میں اسے روزانہ استعمال کرتا ہوں، میں دفتر جاتے ہوئے یہی کشتی لیتا ہوں اور گزشتہ 8 برسوں سے ایسا کر رہا ہوں۔ ایک اور مسافر کیمبرلی کیمپا کے الفاظ ہیں کہ مجھے جہاں جانا ہوتا ہے اس کشتی کے ذریعے جلدی پہنچ جاتا ہوں، اور یہ خوبصورت سواری ہے۔ مسافر کہتے ہیں کہ یک طرفہ کرایہ $5 اور آنے جانے کا کرایہ $8 ہے، جو بہت زیادہ نہیں ہے۔ جب تک کوئی بڑی پل تعمیر نہیں ہو جاتی، یہ وائٹ فیری پوٹامک ریور کے دونوں کناروں کو آپس میں ملاتی رہے گی۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ کی 12 گھنٹے کی نشریات اور یہ آخری نیوز آور اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آخری نیوز شو کے لیے ایڈیٹر تھیں مدثرہ منظر، پروڈیوسر ہیں صفیہ کاظم، جبکہ ہمارے ساتھ انجینئر ہیں محمد زبیر۔ اسد حسن آپ کے لیے ایک اچھے اور خوشگوار دن کی خواہشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.